عربی میں خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں جو آیات اور احادیث سے بات کر کے اس کا اردو ترجمہ. یہ خطبہ کھانے پینے میں میانہ عربی کے بیان میں تھا. آئے تھے شاسن تعالی شان نے کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. یعنی اسراف اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جاوے اور اسی میں وہ خرچ بھی داخل ہے جو بلا ضرورت شدیدہ طاقت سے زیادہ جائز کاموں میں خرچ کیا جاوے, کیونکہ اس کا انجام بے صبری و حرص اور بدنیتی ہوتی ہے. پہلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ زہد یعنی دنیا کی بے رغبتی حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنا ہے, لیکن زہد یہ ہے کہ جو تیرے پاس موجود ہے اس سے بے رغبتی اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے. مطلب یہ ہے کہ جو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کاموں کا بنانے والا ہے تو دنیا میں اس کا حل مشغول نہ ہوگا, اور اصل ضرور یہ ہے. اور جو لوگ حلال چیزوں کا استعمال ترک کر دیتے ہیں یا مال کو بیچ کے اڑا دیتے ہیں اس کا نام ضرورت نہیں ہے. دوسری حدیث اشاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح امین نے میرے دل میں القاء کیا کہ کوئی جاندار نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. خبردار, بس اللہ سے ڈرو اور طلب معاش میں میانہ روی اختیار کرو, اور رزق میں دیر ہونا تم کو اس بات پر حرکت بر انگیختہ نہ کرے کہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب کرنے لگو. کیوں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ حاصل نہیں کیا جاتا مگر اس کی فرما برداری کے ذریعے. اگر نافرمانی کی ہلکی روٹی بالکل نعمت نہیں ہے بلکہ وہ دو جہان میں وبال جان ہے, یہاں تو اس کی جگہ چین نہیں مل سکتا اور آخر میں نافرمانی پر عذاب ہوگا. تیسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تحقیق جب گوشت کھاتا ہوں مجھے نفسانی اشتعال ہو جاتا ہے اور اسی لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے یعنی اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی اس میں اس کی ممانعت ہے کہ حلال چیز کے ساتھ اعتقاد یا عمل حرام کا برتاؤ کیا جائے, یعنی اس کو حرام سمجھنے لگے. البتہ اگر کسی وجہ سے مثلا بیماری یا ریاضت کا مجاہدہ وغیرہ کے باعث حلال چیز کا استعمال ترک کر دیا جائے اور اس کو اس طرح کو ثواب نہ سمجھے بلکہ نفس کا علاج سمجھے تو مذائقہ نہیں. چوتھی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شکر کرنے والا مصر روزہ دار کے ثابت ہے. آئے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شانہ نے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت اپنی زبانوں کے جھوٹ سے ڈانے سے یوں مت کہہ دیا کرو کہ حلال ہے یہ حرام ہے, جس کا اصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ بیٹھو گے. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاں نہیں پاتے. اس تعالیٰ شاہ نے فرمایا ہے یعنی اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں اس میں سے حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو, بے شک تمہارا سری دشمن ہے. اور ارشاد فرمایا یعنی وہی اغوا ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور, رو بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت, کو کھیتی میں کھانے کی مختلف طور کی چیزیں ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے, ان سب کا پھل کھاؤ جب وہ نکل آوے, اور ان میں جو حق شرع سے واجب ہے اس کے کاٹنے اور توڑنے ادا کر دیا کرو اور حد سے مت گزرنا، یعنی یقیناً حد سے گزرنے والوں کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور سورہ فرقان میں ہے، یعنی وہ اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ زیادتی کرتے ہیں نہ تنگی، اور بلکہ ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالیقین اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ لقمہ کھاتا ہے اس پر شکر کرتا ہے، وہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے تب اس پر شکر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہمیں اعتدال کی زندگی سکھائی گئی ہے، جس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی تفصیل سے بات فرمائی۔ افراد و تفرید سے بچ کر، شریعت سے متحرہ ہے ہی اعتدال کی چیز، اگر شریعت سے متحرہ پر ہم پوری طرح تحقیق کر کے عمل کریں، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں رہب ہوتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ ایسے بھی اور مختلف مذاہب کے اندر بڑی بڑی اجازت ہے، مجاہدے اس قسم کے، لیکن اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ حرام سے بچو، یعنی حلال طریقے سے، طیب طریقے سے، جائز طریقے سے پاکیزہ مال کماؤ، اگر میسر ہے تو اس کو استعمال کرو، کھاؤ پیو پہنو رہو، اچھی چیزوں کو استعمال کرو جو اللہ نے حلال کی ہے، لیکن حد سے نہ گزرو۔ یعنی اگر میسر نہیں ہے، یعنی اپنی پاس اتنی آمدن نہیں ہے، تو پھر صبر کرو، ناجائز طریقے اختیار نہ کرو، یعنی ایسے حریص نہ بنو دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ چونکہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ہماری وسعت نہیں تو ہم بھی غلط طریقے اختیار کریں، یا لوگ غلط طریقوں سے کما رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا ان کو دیکھ کر ہم بھی حرص کریں۔ یعنی ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال منع نہیں ہے، جبکہ حلال طریقے سے حاصل کرو اور جائز طریقوں سے استعمال کرو۔ یہ ساری باتیں ان کے اندر ہمارے سامنے آ گئی کہ مل جائے، اللہ عطا فرما دے جائز طریقوں سے، اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کرو، اور اگر نہ میسر ہو تو شکر کرو، پھر تھوڑے پر تناز کر لو۔ یہاں کی زندگی کے اندر تو حالات آتے جاتے رہیں گے، کبھی فراخی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی۔ ہمارا آپ کا سب کا زندگی کا تجربہ ہے کہ حالات ایک جیسے رہتے نہیں ہیں، ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، جب مل رہا ہے تو کرو استعمال۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پاس ہوتے پھر کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ بعض کا مجاہدے کا غلبہ ہوتا ہے تو چیزیں میسر ہیں، موجود ہیں، پھر نہیں استعمال کرنا۔ ایک دفعہ سردیوں کا موسم تھا، ایک صاحب جماعت میں نکلے، دسمبر کا مہینہ، اور دو چادریں لے کر آئے کہ جی مجاہدے کی ہیں، کیونکہ مجاہدے پر اجر زیادہ ہے، مجاہدہ کرے گا تو کچھ ملے گا۔ میں حجی عبدالمجید صاحب مرحوم اس مالک کے بھائی، یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا، اچھے خاصے کمانے والے آدمی تھے، غریب نہیں تھے، کہ اللہ نے دیا ہوا ہے، نعمت موجود ہے، میسر ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کہہ رہے مجاہدہ کرنا، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ یہ ہے کہ حالات ایسے بن گئے، میسر نہیں ہے، پھر صبر کرو، یعنی اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کرو۔ جس کو مفتی صاحب کا واقعہ فرمایا، تکیف پانی صاحب دام پر رکھا تو اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان سے کام لے رہی ہیں ماشاء اللہ، خوب وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں ہر چیز کو انہوں نے، کہ ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے گرمیوں کا موسم ہے یا سردیوں کا جو بھی ہے، فرسٹ کلاس کا اے سی کا کہا تو تو اعتراض کرنے والے تو آج جڑ دیا کہ یہ کیا ہے, اضراب ہے. اعتراض کرنا تو آج کل بہت ہی آسان ہے سوچے سمجھے بغیر. کیا فرمایا جس کا حکم ہے کہ بھائی اللہ نے دیا ہے, پاس موجود ہے اور برداشت بھی نہیں ہے, یعنی گرمی کی یا سردی کی برداشت بھی نہیں ہے اور پاس ہے, تو پھر تو اس کو استعمال نہ کرنا تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی. اللہ نے نعمت دی ہوئی, اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کو ظاہر ہونا چاہیے, اس کو استعمال کرنا, ہاں تجاوز نہ کرے, حد سے تجاوز نہ کرے. اور معاملہ سارا دل کے اندر کا ہے. ایک آدمی اچھے کپڑے اس لیے پہنتا غرور اور تکبر کے لیے, لوگوں کے اندر جانا دکھانے کے لیے, اور ایک اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے اور غریب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے, وہ میرے پاس آنے کا ان کو اندازہ ہو جائے, ان کے کام آ جائے. اب اچھے کپڑے دونوں نے پہنے ہیں, ایک کی نیت کیا ہے ریا دکھاوا تکبر, اور ایک کی نیت کیا ہے دوسروں کے کام آنا, تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو اعتدال کی زندگی میسر ہے, اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں اور گھر والوں کو بھی خرچ کریں. اصل بات تو یہ چل رہی تھی نا جمعے سے پہلے کہ خود تقریر میں بیان بھی ہے کہ اہل والوں پر, اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا. باغوں پر غلبہ ہوتا ہے, پاس موجود ہے نہیں خرچ کرتے, تنگی کے ساتھ خرچ دیتے ہیں گھر میں. ہمارے سامنے تو بہت سے واقعات آتے بھی رہتے ہیں, اور آج کل کے ظاہری دینداروں کے زیادہ آتے ہیں شکایت, جی ہم نے تو بچی بیاہی تھی اور وہ جناب علی پیاز بھی گن کے دیتا ہے. اللہ نے دیا خوب ہے, مال کی فرمان میں یہ نہیں کہ تنگی ہے, پیاز بھی گن کے دیتا ہے, زیادہ کیوں استعمال ہے, ایک نہیں کہ ہے نہیں ہے. بال ایسے ہیں کہ باہر خوب خرچ کرتے ہیں ماشاء اللہ, دوست احباب میں خوب بڑھائیں گے اور گھر میں تنگی رکھیں. اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کرنا, اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا, گھر والوں پر بھی خرچ کرنا. تو اللہ پاک نے ہمیں شریعت میں مطالعہ جو عطا فرمائی ہے, اگر اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اعتدال کی زندگی رہے گی, افراد و تفریح سے بچے رہے. بس اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ صحیح جذبہ بیدار فرما دے کہ شریعت سے پوچھے ہر بات. یعنی دینی زندگی جو ہے وہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. صرف نماز پڑھ لی دیندار بن گئے, نہیں, ہمیں معاشرت بھی سکھائی گئی ہے, ہمیں معاملات بھی سکھائے گئے, ہمیں اخلاق بھی سکھائے گئے, ہمیں زندگی گزارنے کا ہر ہر ڈھنگ سکھایا گیا ہے. ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ بالکل ایک مالی نمونہ ہے. دل ایسا بن جائے جو شریعت سے پوچھے ہر موقع کے اوپر, اپنی مرضی سے نہیں. تو مجاہدہ بھی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا, مجاہدہ بھی شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. جیسے میں نے کبھی کبھی بعض اللہ والوں کو کسی خاص کیفیت کا غلبہ ہوا, انہوں نے وہ ان کے لیے ہے, اس غلبے میں مغلوب تھے, وہ ہمارے لیے تکلیف کے نہیں ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے, کسی غلبے میں انہوں نے کر لیا کام, ہم تو دیکھیں گے ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے, جو واضح جو احکام سامنے آ رہے ہیں. وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا, ان کی حد تک تھا, وہ معذور ہو گئے اپنے اس غلبے سے, اس کیفیت سے غلبے سے. کہ ہم اپنے حالات کے مطابق شریعت سے پوچھیں گے, ہماری رہنمائی شریعت کرے گی کس وقت کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. ایک صاحب آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدمت مفہوم ہے واقعے کا, افلاس کا اظہار کیا, غربت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا بے انتظار کر, کہیں سے کچھ آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی تو خوب ہوتا تھا, کیوں مطلب خرچ کر دیتے تھے, کبھی نہیں ہوتا تھا. پھر کہیں سے آ گیا تو کو بھی دے دیا. اس کے بعد کسی دینی ضرورت کے لیے جمع ہو رہا تھا, تو اس نے وہی پیش کر دیا, سونے کا ٹکڑا تھا, سونے کا ایک ٹکڑا دیا گیا تھا اس کو. اب جو دینی تقاضے کے لیے مانگا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے اور لوگ لا رہے ہیں, تو اس نے وہی پیش کر دیا. اپنے غصے سے اس کو ایسے مارا کہ اگر لگتا تو زخمی کر دیتا. منع فرما دیا, نہیں قبول کیا. کہ بعض اپنا سارا خرچ کر دیتے, پھر سوال کرتے تھے مانگتے. پھر یہ اعتدال سے نکل گیا, ابھی تو سوال کر رہے تھے اور ابھی دیا گیا اور پھر دے کے پھر سوال کی طرف آئیں گے. لیکن ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے, یہ ہر ایک کی استعداد مختلف ہے. یہاں تو اس کو ایسے غصے سے مارا کہ لگ جاتا تو زخمی ہو جاتے ہیں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارا کا سارا میری مال لیا تو قبول کر لیا. کیوں؟ ان کا اپنا مقام تھا, وہ ان کا ایمان کی جس چوٹی پٹتے, جس لبی پٹتے, جو توکل ان میں تھا, اس کا مقابلہ بھی کر سکتے. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہم بتا رہے ہیں کہ استعداد مختلف رہے گی. آج کوئی کہے کہ میں بھی سارا خرچ کر دیتا ہوں, بعد میں مانگتا کرے. تو یہ بزرگوں کے جو واقعات ہیں بابوں کے, ان کے مجاہدوں کے, ان کے ریاستوں کے, بعض کا کوئی صاحب اپنے طور پر کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ دین کو اگر صحیح معنوں میں سیکھنا ہے اپنی اصلی شکل میں, صرف کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم تو مردان خدا کے بہن پہ حاصل ہوتا ہے. یہ ترجمہ کیا مولانا عاشق لنگر کی رحمۃ اللہ علیہ نے, دہن یہ ہم لوگ کو کہتے ہیں, کتابوں سے نہیں حاصل. یعنی دین کی حقیقت جو ہے اور صحیح جو اس کا فہم ہے, وہ استاد کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, ان کی نگرانی میں تربیت حاصل کریں گے تو اس کی حقیقت اس سے ملے گی. اپنے طور پر مجاہدہ کریں گے, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے جی, اور وہاں سے پوچھا جائے گا کس نے کہا تھا کرو گی. تربیت ضروری ہے, استاد کی نگرانی ضروری ہے, اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے, ورنہ حد اعتدال سے نکل جائے گی. یہ اللہ والے جانتے ہیں کس کی استعداد کیسی ہے، تجربہ ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اگر تو نگرانی میں چلتے رہیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا علم بھی اگر نگرانی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں تھا، براہ راست، اور صحابہ کے علوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا. تابعین نے صحابہ کی نگرانی میں سیکھا، تبع تابعین نے ان کی نگرانی میں سیکھا. جو تو نگرانی میں چلے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان سے خوب کام لیا، اور جس نے نگرانی کے بغیر کوشش کی پھر بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا، اپنی عقل کو استعمال کر کے. اس عقل کو تابع کرنا پڑے گا کس کا؟ شریعت کا. اور شریعت مطالعہ کی حقیقت کے لیے ان ماہرین کے تابع کرنا پڑے گا، ماہر اس کے ماہرین. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فن سیکھنا ہے تو اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھو تو آسانی ہے، لیکن آج دین کے معاملے میں بس کتابیں دیکھ کے پڑھ لیں. بڑے بڑے واقعات ہیں کہ اپنے طور پر کہیں کہ کہاں پہنچ گئے، گرے ہیں سب، لیکن جو نگرانی میں رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے خوب ترقی کی. حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا، پہلے بھی کتنا ذکر کیا گیا. ایک اللہ والے کہیں پہاڑ میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، بس کبھی کبھی کسی پر یہ غلبہ ہوا، جیسے اس کا مانا ہوتا ہے وہ آبادیوں سے نکل جاتے. کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور، یہ کافی غلبہ ہوگی کہ نہیں بس آبادی نہیں رہنا چاہتے. وہ کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر اپنا جگار میں کئی سال گزارتی ہوں. ایک نوجوان کہیں اس علاقے میں پہنچا، دیکھا ان کو تو دیکھ کے متاثر ہوا، ان کی کثرت عبادت کو دیکھا، کچھ وقت گزارا، برکت محسوس کی، انوار محسوس کیے، تو ان سے درخواست کی کہ میں بھی آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. جو گھاس پات نہ کھا رہا ہوں تو بھی کھا لینا، خود رو چیزیں وہاں سے کھا کے گزارا کر رہے تھے، اپنا لانا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، یہ بھی ٹھہر گیا. لیکن یہ نوجوان جو گیا اس نے کچھ علماء کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی، اور وہ اپنے طور کو زیادہ کر رہے تھے، سال ہر سال سے پڑے ہوئے تھے. اس نوجوان نے دیکھا کہ بزرگوں کے ناک میں کچھ روئی کے ساتھ جو ہے نا دانا بننا. پوچھا حضرت یہ کیا؟ تو میں ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں نفس کی، کیونکہ نفس کی مخالفت سب کچھ ملتا ہے. بات تو صحیح ہے، نفس کی مخالفت سے ونہ النفس عن الہوا، رام جی کہہ رہا جس کا مفہوم ہے نفس کو، اس کی پھر تفصیل ہے، وہ بات کی بات ہے. یہ ظاہر تو یہی ہے نا، جو نفس کو خواہشات سے روک لے، یعنی جنت کی تو میں اما من خاف مقام ربہ ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى. یہ اللہ فرما رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات سے ڈرا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا، اور پھر نفس کو روک لیا اس نے احوا سے، خواہشات سے، اس کا ٹھکانا چیزا جنت ہے. تو نفس کی مخالفت، یہ عام جملہ سنا ہوگا، ان بزرگوں نے بھی سن رکھا تھا کہ نفس کی مخالفت کریں گے. بعض نفس کی مخالفت میں حادثے بھی تجاوز کر جاتی ہیں، اس کی بھی حدود ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کی ہمیشہ مخالفت کی. ایک دفعہ نفس نے مجھ سے خوشبو کا تقاضا کیا، میں نے اس کی رجز کو دے دی. خوشبو کی وجہ میں پخانہ ڈالتے ہیں, روئی میں لگاتے ہیں, یہ مانتا خوشبو اس کی مخالفت. اب یہ جو نوجوان جو تھا جو علماء کی صحبت کچھ اٹھائے ہوئے تھا, اتنے کیا حضرت کتنا عرصہ ہو گیا, غالباً 25 سال, غالباً کتنے سال ہو گئے, انہیں کہہ رہے اتنے سال کی نمازیں دہرائی ہیں, کیوں جی پخانے کے ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی. اتنا مجاہدہ کیا اتنے سال اور پخانا تھا, اور نفس کی کیا تھی اپنے طور پر تھے مخلص, تھے مخلص, دھیان نہیں گیا, نگرانی نہیں تھی, تربیت نہیں, بات سمجھ میں آ گئی. شرائط نماز میں سے کیا ہے جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, یہاں پاک رہا جسم, شرط گئی تو نماز. کہتے ہیں لکھا انہوں نے راجی صاحب نے, پھر ہم لوٹائی 25 سال کی غالباً جتنی بھی کی نمازیں, لیکن یہ دھوکہ کیوں لگا, یہ غلطی کیوں ہوئی, کسی کی نگرانی میں نہیں تھے. تو بعض کا آدمی جو ہے مجاہدہ بھی کرتا ہے بغیر تربیت کے, بغیر نگرانی کے, تو پھر کہاں پہنچاتا ہے. اس لیے نگرانی کے بغیر بات بنتی ہے. زیادت بھی کرنی, مجاہدہ بھی کرنا ہے, اس نفس کو لگام بھی لگانی ہے, اس کو روکنا بھی ہے. ہمارے فرمایا کرتے تھے, یہاں فرمایا گیا محل نفس عامل ہوا, تو ہوا سے مراد ناجائز خواہشات ہیں, جائز نہیں ہے, یہ تھوڑی ہے ہر چیز. عام کرنا یہ کیا جاتا ہے نا, خواہشات سے روکے, یا خواہشات سے مراد جو وہ خواہشات جو شریعت نے ناجائز قرار دی, یعنی اس کی جائز خواہشات کو اگر آسانی سے حلال طریقے سے جائز طریقے سے آپ کے بس میں ہے, میسر ہو سکتی ہے, تو ان کو استعمال کرنا وہ اس کی پوری کرنی ہے. لیکن یہ چونکہ اس کی سرشت میں شرارت تھا, یہ کہتا نہیں بس مجھے ملنی, اب اس کے پیچھے لگ کے حرام میں مبتلا ہو جائے, ناجائز طریقوں سے اختیار کرنا شروع کر دے, یہاں روکنا پڑتا. پھر عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کے جو مجاہدات کتابوں میں ملتے ہیں وہ کسی خاص کیفیت سے, غلبے سے, ان کے اپنے ذاتی ہیں, ہمارے لیے تکلیف کے قابل نہیں, ان پر اعتراض بھی نہ کریں, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا ان کے, اللہ کا معاملہ, لیکن ہمیں شریعت دی گئی ہے صاحب, ہم ہر چیز کو کس پر پڑھیں گے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کامل اور مکمل, اللہ نے دی ہے بالکل واضح ہے صاف شفاف, یہ حال ہے, یہ غلط ہے. جیسے کسی زمانے میں صوفیہ نے کھڑا کپڑا پہنا صوف کا, اونی, کسی خاص وجہ سے, اب خردرا کپڑا پہن کر آپ کی سمجھے میں صوفی بن جاؤں گا, صوفی بن جائے گا, شیخ عبد القادیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوف پہننے سے صوفی نہیں بنے گا. اس کا مطلب اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صوفیوں کی مشابہت اختیار کر کے, ان کی حیث اختیار کر کے صوفی کہلاتے ہوں گے. حضرت کا جملہ یہ بتا رہا ہے, اس لیے فرما رہے ہیں کہ صوفی اس سے نہیں بنے گا کہ ان کی حیات بنا لی, ان جیسے لباس بنا لیا, صوفی تو دل کی صفائی سے بنے گا. اسی لیے ہمارے لیے جو قابل عمل چیز کیا ہے, ہم ہر چیز کو شریعت سے پوچھیں اور شریعت کو بھی شریعت کے ماہرین کی نگرانی میں سیکھیں. بھئی یہ ہے بات. اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی لگ جائے گی. بعض کا الفاظ ایک ہوتے ہیں اور حقائق جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال والے جلنا والے گزرے ہیں صحبت پہل دل جب کی کتاب کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں. ایک موقع پر اس کو اس طرح سمجھایا کہ ایک بیرون کسی علاقے کا کسی غیر زبان کا خادم کہیں ملازم ہو گیا اور اس علاقے کی زبان بھی سیکھ رہا ہے, خدمت بھی کر رہا ہے. یہ اپنے پرانے زمانے کا واقعہ ہے, خدمت بھی کر رہا ہے زبان بھی سیکھ رہا ہے. وہ زمانہ ہے جب یہ بیت الخلاء میں ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھی, ہم نے بھی دیکھا زمانہ. اب تو خیر ہر جگہ ہے پانی کی بہتات ہو گئی. پہلے بیت الخلاء میں جانے کے لیے لوٹا پانی کے بھر کے لے جانا پڑتا تھا, وہ لوٹا مخصوص ہوتا تھا, بیت الخلاء کا لوٹا ہوتا تھا, وہ دوسرے کاموں میں نہیں آتا تھا. ہمارے بھی گھر میں بچپن میں دیکھتے ہیں, خاص طور ایک جگہ پڑا رہتا تھا پانی بھر کے لے جاتا تھا. اور جو ہمارا اونچا طبقہ تھا مالدار طبقہ تھا ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے, وہ آگ لگاتے پانی لاؤ بھی تو پانی لے کے دے ان کو بتا دیتے تھے وہاں پر. تو اس نے آواز لگائی پانی لاؤ, جا رہے تھے بیت اللہ پانی لاؤ. اب یہ نیا نیا زبان بھی سیکھ رہا ہے, خدمت بھی کر رہا ہے, اس نے ذرا تحقیقی بھی کیا کہا ہے تو بتایا گیا کہ وہ لوٹا جو پڑا ہے نا بیت اللہ کا مخصوص ہے نا, اس پہ پانی وہاں پہنچا دو. اس نے پانی بھرا جا کے وہاں پہنچا دیا. کیا آواز لگی تھی پانی لاؤ, اس نے پانی وہاں پہنچا دیا. دوسرے دن صاحب بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے, آواز لگائی پانی لاؤ. اب کل سیکھا تھا اس نے پانی لاؤ کا مطلب, اس نے وہی لوٹا بھر کے لے کر آ گیا. کیوں جی, لفظ تو وہی ہے نا پانی لاؤ, غلطی کی ہے نہیں جی, کیوں غلطی کی, لفظ وہی ہے پانی لاؤ. کل کہا پانی لاؤ تو لوٹے میں لے گیا, آج کہا پانی لاؤ تو لوٹے میں لے آیا. کہا جائے گا کہ صاحب کلام کا مقام بدلا تو اس کے معنی بدل گئے. کیوں نہیں, الفاظ نہیں ہے, بول کر تو پھر یہ جاننا پڑے گا. آداب اور ہیں, لفظ وہی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات الفاظ کا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کہے گئے ہیں, یہ نہیں جانتے کب کہے گئے ہیں, کس کو کہے گئے ہیں, کہاں سے بولا جا رہا ہے. الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں, اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ بولا کہاں سے جا رہا ہے اور مخاطب کون ہے. بعض کا مخاطب کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. تو براہ راست کتابوں میں الفاظ مل جائیں گے, یا استاد کی ضرورت ہے وہ پھر سنبھالے گا, بات پہ پریشان ہو جائیں گے کہ فلاں جگہ تو یہ کیا تھا فلاں جگہ یہ کیا, اپنے طور پر عقل لڑائیں گے نا. یا استاد جیسے ایک اور واقعہ بتایا گیا کہ ایک بادشاہ جو ہے تو بیمار ہوا اور اس کے معالجوں نے علاج کرتے کرتے لا علاج قرار دے دیا اور وہ موت کے انتظار میں مایوس لیٹا ہوا. ایک حد ہوتی ہے, ابھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, خیر سب کچھ ہے. ایک وقت آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں دعا, کیا مطلب ہم آج ہی نہ, یعنی ہمارا جو علم تھا وہ کیا ہو گیا, اب بے بسی آ گئی, جو معلومات ہیں اس کے مطابق. تو بادشاہ تو بادشاہ کے تو خاص معلوم ہو گئی نا, میری آئی پی مطلب تو خاص ہوتا ہے نا, اس کے معالج جو ماہرین ہوں گے ان سب نے کیا کر دیا, اس کو لا علاج قرار دے دیا. اب وہ مایوسی میں پڑا ہوا بےچارا موت کے انتظار میں, کب کیا ہو. ایک بھینگا آدمی آیا, بھینگا سمجھتے ہیں نا, ایک آنکھ سے محروم ہوں, اور اس نے کہا بادشاہ سلامت کو میری دوائی کی استعمال کرو. ذرا جو اس کی دوائی استعمال کی تو اس کو اپنے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی, اس نے خوشی سے کہا اللہ تیری دونوں آنکھوں کو برابر کر دے. اب جس کو تو سارا واقعہ پتا, جس کے سامنے کہ بادشاہ جو ہے وہ مایوسی کے اندر مرنے کے قریب مایوس ہوا پڑا اور اس بہنگے نے دوائی لا کر دی اور بادشاہ کے اندر زندگی کی لہر دوڑی اور بادشاہ کا چہرہ خوشی تمتماؤ تھا اور اس نے کہا کہ اللہ تیری دونوں آنکھوں کو برابر کر دے, انہیں دعا دی ہے کہ جیسے تیری صحیح آنکھ دوسرے بھی صحیح آنکھ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب کوئی بعد میں نقل کرے جا کے کسی کے آگے کہ بادشاہ نے بھینگے کا اللہ تیری دونوں آنکھوں کو برابر کر دے, کیا سمجھے گا یہ جی؟ کیوں جی ہے؟ کیوں جی بتوا سمجھے گا کہ مہنگیوں کے کیا کہتے ہیں دونوں آنکھوں کو برابر کر دے. اب جملہ یہ جی ہے, اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سامنے بالکل سامنے واضح ہو گیا. اسی طریقے سے بزرگوں کے احوال, بلکہ شریعت مطہرہ کی جتنی باتیں ہیں, بلکہ قرآن احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس پس منظر کے اندر سمجھنا آسان ہے ورنہ مشکل ہے. یہاں ضرورت ہے اس بات کی, جس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے, دیکھو دنیا بھی اس بات سے اپنے سے بڑے کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے, اس لیے بھارت تک بھی اس کی عقل زیادہ ہے, تجربہ زیادہ ہے, پھر ہی سیکھتا نا. اسی طریقے سے اہل علم جنہوں نے زندگیاں گزاری, پھر اہل علم میں اہل تقویٰ جن کی زندگی میں تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے, ان کی نگرانی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, احادیث کو سمجھیں گے سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ الفاظ سے یہ گڑبڑ سکتی. اپنے طور پر تو صحبت بہت ضروری ہے, تو شریعت مطہرہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے اور اس اعتدال پر آنے کے لیے شریعت کو سیکھنا پڑے گا. شریعت کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے جو شریعت پر چلنے والے ہیں اور شریعت کے جاننے والے ہیں ان کی نگرانی میں سیکھیں گے تو بڑی آسانی. بھائی یہی بات بتائی کتاب, تو بزرگوں کے مجاہدات پڑھ کر کتابوں سے گھبرانا چاہیے, ہم سے نہیں بکا لگ, وہ مجاہدے ہم سے نہیں. صحابہ کرام تمام صاحب اسے فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ تم دسواں حصہ بھی چھوڑو گے تو پکڑو جائے گی, دسواں حصہ بھی چھوڑو گے تو پکڑو جائے گی, اور ایک زمانہ ایسا آئے گا دسواں بھی کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے. مفہوم حل کر استعدادیں, یعنی ہم سے اس زمانے کی ہماری استعداد کے مطابق سکھاتا ہے, ہم ان جیسے مجاہدے آج نہیں کر سکتے. اہل تصوف چار مجاہدے اکثر کراتے رہے, کتابوں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے, کم کھانا, کم بولنا, کم سونا, کم بولنا, کم بولنا, کم کھانا, کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا, تقلیل الطعام, تقلیل المنام, تقلیل الکلام, تقلیل الاختلاف مع الانام, یہ چار مجاہدے. یہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مریض ہے, اس مریض کے مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کچھ وقت بھی کو بدیا لگاتا ہے, یہ علاج کے لیے ایک محدود وقت کے لیے, تو اس کو حرام تو نہیں کہتا لیکن یہ پابندی لگاتا ہے کہ تیرے علاج کے لیے کچھ عرصہ یہ پابندی کر لے, اس کے بعد اس طریقے سے کراتے رہے کہ جب اصلاح کے دور میں سے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, اس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے یہ مجاہدے کراتے رہے کہ کھانا ذرا کم کر دو اور نیند کم کرو اور بولنا کم کرو اور عام لوگوں سے میل جول کم رکھو, اور یہ اعمال کرو جو ذکر شکل بتاتے تھے، تاکہ دل کے اندر جو نورانیت آ جائے، وہ پختہ ہو جائے، وہ پاکیزگی آ جائے، وہ استعداد آ جائے، پھر چھپی دے دیتے تو کرو. اب منع نہیں، یہ رہا. لیکن حکیم الامت حامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو دور سے منع فرمائے، ہمارے قریب کے زمانے میں تصوف کی جتنی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے شاید ہی کسی سے. فرماتے ہیں اس زمانے میں دو مذاہب، کم کھانا کم سونا اس زمانے میں، فرماتے نہیں کہ پہلے عوام مضبوط تھے، پہلے ہمتیں تھیں، اس لیے ان کے اعتبار سے یہ دو مجاہدے تھے، لیکن اب اگر نیند کم کرو گے دوبارہ میں خشکی ہو جائے گی، اندر بھی جاؤ گے، اور کم کھاؤ گے زوک ہو جائے گی، اندر بھی جاؤ گے، بے ہمتی ہو جائے گی. اس زمانے میں یہ دو مجاہدے سمجھتے کہ نہیں؟ اس زمانے دو مجاہدے کر لو، بولنا کم کرو اور عام لوگوں سے ملنا کم کرو اور ڈپریشن. یہ بولنا بھی کم کرنا اس لیے ہے کہ زبان کو لت پڑ جاتی ہے، جو چاہے بولتی رہتی ہے، پھر صحیح ایک مشکل ہے. کاغذ اگر مڑا ہوا ہو اس کو اگر سیدھا کرو تو الٹا موڑنا پڑتا ہے نا، تو یہ مجاہدے اس لیے ہیں سر، یہ ایک ضرورت کے لیے، وقتی ضرورت کے لیے ہے. تو میں اب یہ کر رہا ہے، اگر تو نگرانی میں ہے پھر تو اس کے مجاہدے کر لے گا تو اعتدال کے چلے گا، ورنہ پھر بے اعتدال شروع ہو جائے. ایک صاحب کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ سچی بھوک 40 دن سے پیدا ہوتی ہے، 40 دن کے بعد کھانا چاہیے. اب پڑھ کے فیصلہ کر لے کہ میں 40 دن کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا. یا میں پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو تصور ہمارے پاس کا نہیں ہے، اس میں تکلیف ہو جائے گا. میں یہ کر رہا ہوں وہ کسی خاص حالت میں، کسی خاص وجہ سے، خاص استعداد سے کوئی مجاہدہ کبھی کسی نے کر لیا، ہمارے لیے قابل عمل نہیں. یعنی ہم اگر کتابوں سے شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا، نقصان ہوگا. اس لیے نگرانی کے ساتھ جو کام کریں گے اس نگرانی میں انشاءاللہ سہولت رہے گی. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. تو بھی ہمارا یہ جمعہ ہونا جو ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ اسی لیے ہے کہ دل کے اندر ہم اس استعداد کو حاصل کرنے والے بنے جو ہمیں شریعت سے متحرہ، جو بالکل واضح ہے اور صاف و شفاف ہے، کامل و مکمل ہے، اس پر ڈال دیں. شریعت سے متحرہ ہر حکم ہمیں مرغوب ہو جائے، کرنے والے بنے، اور جن سے روکا گیا اس سے رکنے والے بنے. معیار شریعت ہے، اس شریعت پر ڈالنے کا یہ طریق ہے، یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک طرز ہے کہ جو اس پر چلنے میں رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر سے اٹھتی ہیں. یہ نفس ایک منفی جذبات ابھارتا ہے، یہ مکار جو ہے نا، یہ ہمیں ہیلے بہانے اور ایسی مطلبیں بتاتا ہے، زمانے کے تباہی کو روک دیتا ہے، اس کے ہیلوں سے بچتا ہے، اس کے مکروں سے بچ جائے، اس کو مغلوب کرنے والے بنے، اس کے غلط تقاضوں کو دبانے والے بنے. وہ قوت روحانی اندر، وہ نورانی قوت، وہ ایمانی قوت جو ہمیں ان رکاوٹوں سے ہٹا کر کس پر ڈالے، شریعت پر ڈالے. اس کے لیے تعلق ہے، اس کے لیے ذکر ہے کہ ہمارے اندر کے منفی جذبات کو قابو پانا، ان پر قابو کرنا آسان ہو. تو اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ اب ذکر کی مشق کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. یہ ذکر جو ہے اس سے اندر میں روحانی قوت آئے گی، یہ روحانی غذا ہے. بے ہمتی دور ہوگی، سستی دور ہوگی، چستی آئے گی، لیکن غذا کو غذا سمجھے، اللہ کرے اس کو غذا سمجھے، اور غذا کو پھر جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ویسے کرے. یعنی ہلکے پر کلاس نہیں کرنی، صرف ہلکا تو سیکھنے کے لیے ہے، یہ تو مستقل ہمارا اپنا یعنی اپنے روزانہ کے معاملات میں اس کو شامل کریں، اور یہ دوا بھی ہے. یہ جو روحانی بیماریاں اندر سے اٹھ رہی ہیں ان پر غلبہ پانے کے لیے, ان کے ازالے کے لیے یہ دوا بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو دوا دی جا رہی ہے, ہمیں جو غذا دی جا رہی ہے یہ بھی منصوص ہے, یہ بھی محفوظ راستہ ہے. یعنی ذکر کے ذریعے سے, کیونکہ ذکر کا حکم ہے وہ بارہا اور جگہ جگہ حکم آیا ہے. پھر ہم جس ذکر کو کر رہے ہیں ذکر قلبی ذکر خفی, اس کا مستقل حکم ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر, یعنی دل کے اندر. عاجزی کے ساتھ, اس سے ڈرتے ہوئے اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے یاد کرو. اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. اور غافلین نہیں چلا, یعنی دل کی غفلت سے بیداری کے لیے ہمیں ایک علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے, اللہ پاک جب ہمیں یاد سنویں گے, اس دل میں اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی, اس دل میں نورانیت آئے گی جس سے دل کو قوت, روحانی قوت ملے گی. دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا, دل کا میلان ہر نافرمانی کی طرف بڑھے گا. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر. تو اصل ذکر تو تنہائی کا ذکر ہے کہ کچھ وقت نکالیں, تنہائی میں بیٹھیں اور رب کے نام کے ساتھ دل سے اللہ کو یاد کریں. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, رب کا نام کیا بڑا متبرک ہے. اللہ خود فرما رہے ایک بڑا متبرک نام ہے, اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں, دل پر لکھ لیں, دل میں رچا لیں, دل میں بسا لیں, تو دل میں برکت آئے. برکت یہی ہوگی کہ دل کا میدان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا, ہر نافرمانی سے ہٹے گا. یہ تصور کا ایک ذکر ہے, ایک شارٹ کٹ اللہ نے دیا ہمیں. آنکھیں بند کرنا ایک وقت کی ضرورت ہے, کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے دل پر لکھ لیں لفظ اللہ خوشنما حروف میں, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے. آپ اس یقین کے ساتھ کہ میں جو اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں, یعنی دل میں نورانیت آ رہی ہے, دل میں پاکیزگی آ رہی ہے. اب دل میں اس کو پکاریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اس لیے ہے اور اتنی کرنی ہے کہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں, دل و دماغ میں اس کا دھیان سما جائے, اس کی تو توجہ رہنے لگے. ذکر سے مقصود مذکور ہے جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کی طرف دھیان رہنے لگے اور وہ دھیان پھر ہمیں ہر وقت حرام کاموں سے روک دے. جو ہمیں اس کی اطاعت اور شوق کے ساتھ ابھارے زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت. یہ تکرار اسی لیے ہے جیسے بچہ جو ہے قرآن کو یاد کر رہا ہے اور رٹا بجتا ہے اذا سماعوں اذا سماعوں اذا سماعوں اذا سماعوں فترت فترت فترت. کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے محفوظ کر رہا ہے. جب محفوظ ہو جاتا ہے پھر کیا؟ پھر رما پڑتا ہے. یہ بھی ہم اپنے ہاتھ میں محفوظ کر رہے ہیں اس کا نام تاکہ اس کی طرف دھیان لگ جائے. وہ پھر ہمیں 24 گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کی طرف متوجہ کرے، یعنی اس کے ہر حکم کی طرف متوجہ کرے، کرنے والا حکم کرنے والے بنے اور رکنے والے حکم سے رکنے والے بنے۔ تو ایک طریقہ ہے دھیان کو جمانے کے لیے، ذکر کا طریقہ دھیان کو جمانے کے لیے ہے، اس لیے جو ہے وقت نکال کر اپنی تنہائیوں میں کچھ وقت نکال کر دل میں اس کو بسائیں، اور چلتے پھرتے ہر کام کرتے وقت دل کے اندر سے تکرار اللہ 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 اللہ، یہ حضوری کی کیفیت بنانے کے لیے حضوری یہی ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا و ان لم تکن ترا فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج یہ دھیان نہیں ہے، زبان کہتی ہے دھیان جم جائے، یہ دھیان جب جم جائے گا اپنے بول کو بھی آدمی کنٹرول کرے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو روکے گا اپنے ہر عضو کو روکے گا پھر نافرمانی سے، پھر گڑبڑ نہیں کرے گا۔ یہ جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے نافرمانی ہو رہی ہے، تنہائیوں میں حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں، نفس کے تقاضوں سے رکنا مشکل ہو رہا ہے، یہ دھیان نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے مذکور کی طرف دھیان ایسا جم جاتا ہے کہ پھر اس سے حیا آنے لگتی ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، تصور کی آنکھ سے دل پر لکھے لفظ اللہ اور تصور کی زبان سے اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے یعنی وہ پاکیزگی اور وہ قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں گے،
نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما تعلم، اللهم إن مغفرتك أوسع مني بنا ورحمتك نزل عندنا من عملنا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى صراط مستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقسم بنا الكفر والشروط والعصيان واجعلنا من المرشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المرشدين، اللهم سلم ديننا سلم عبادنا وسلم اسلامنا وسلم اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نقي قلوبنا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعث بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين البشر والبشر. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ہمارے قریب سے جائے یا اللہ, ہمارے ذہن کو بھی شریعت مطالعہ کی قابل, ہمارے باطن کو بھی شریعت مطالعہ, یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ذہن سے زیادہ شاندار, ہمارے نفسوں کی گندی خصلتوں سے ہمیں پاک کر, یا اللہ ہمیں صفات عامی درکار, ہمیں ایسا بنا لو آپ کو پسند آ جائے اپنی مرضیات شروع کر, یا اللہ اپنی مرضیات سے راضی ہو جائے, یا رب الرحمین سے راضی, یا رب الرحمین, یا اللہ دین ہمارے لیے سب سے عام ضرورت ہے, اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو, ہمارے رشتے دار دوست احباب متعلقین سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا, یا اللہ دین کی زندگی کو وجود عطا, دین کی ہوائیں چلا دو, ہدایت کے سورج کو طلوع کر, یا رب الرحمین ہماری عورتوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, بچوں کو, سب کو, یا اللہ صحیح معنی میں دینداری عطا, دین پر چلنے کا شوق اور ذوق پیدا کر, دینی حمیتیں دینی غیرتیں بیدار فرما, غفلت سے بچا لو, غفلت کے ماحول سے بچا لو, یا رب الرحمین دین پر چلنے کے لیے ہماری پوری پوری دستگیری فرما, یا اللہ دین پر چلنے کے مقابلے میں جو رکاوٹیں ہیں نفسانی شیطانی, یا اللہ ماحول کی سب کو دور فرما, یا اللہ سب کو دور فرما, یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا جمع ہونا اور تجھے یاد کرنا اس کو قبول فرما, یا اللہ ہمیں اپنی اس یاد کی حقیقت نصیب فرما, ہمیں اس ذکر کے طریقے کی حقیقت نصیب فرما, اور اس سے جو مقصود ہے ابتدائی طور پر آپ کی ذات, اپنی ذات عطا فرما, اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما, یا رب الرحمین غفلت سے بچا لو, غفلت کے ماحول سے بچا لو, یا اللہ غفلت سے بچا لو, غفلت کے ماحول سے, یا اللہ ہم سب کو بچا لو, ہماری عبادت سے معذور, یا رب الرحمین, یا اللہ اس مجلس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا, اپنی رضا کا ذریعہ بنا, یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا, یا رب الرحمین دینی مدرسوں کی, خانقاہوں کی, مرکزوں کی حفاظت, دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, علماء مشائخ کی, علماء حقہ کی حفاظت فرما, مشائخ کے حقہ کی حفاظت فرما, یا رب الرحمین, یا اللہ جو مقابلے میں مارے کافروں کو بھی ہدایت نصیب کر, کافروں کو بھی ہدایت نصیب کر, جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ان کا ہلاک فرما, کافروں کی باطل اسکیموں کو فیل فرما, یا اللہ یہ جو کراچی کے مدرسے میں واقعہ ہوا ہے, یا اللہ, یا رب الرحمین, یا اللہ اس میں شہید ہونے والوں کے درجات بلند, یا اللہ امت کے مسلمان کو ایسے واقعے سے بچا, یا اللہ ایسے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما, یا اللہ, یا اللہ خصوصاً ہمارے حضرت کی حفاظت, حضرت کے فیض کو عام فرما, مطالبین معذرین کو لبا سب کو اپنی ماں کو نصیب کرنا, حضرت کے گھر والوں کو, رشتے داروں کو, بہن بھائیوں کو, عزیز و اقارب کو, سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں اور اپنی کمال بات کا نصیب فرما, یا اللہ ہمارے حضرت کی صحت تندرستی عطا فرما, یا اللہ, یا اللہ حضرت کے فیض کو عالم میں پھیلا, ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا, یا اللہ اپنے رنگ میں رکھنے کا ذریعہ بنا, یا رب الرحمین جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا پھر مانگ گیا تھا, نہیں مانگنا چاہیے پھر مانگ گیا, یا اللہ حاضر میں مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جو حاضرتے ہیں جائز, یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما, صلی اللہ تعالی علی سید خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.